الحمد لله بكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار امين يا رب العالمين. معزز ناظرین اور محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 سے آغاز کر رہے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرنا. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام یعنی اکثر اوقات میں. یہاں اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد جو پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ جس کا اصل مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب, دل میں اللہ کی یاد تر و تازہ رہے, اللہ کا احساس انسان کو ہر وقت رہے, یہ اس کا حاصل ہے. اور اس ذکر کے لیے ذرائع ذکر بھی ہم نے پڑھے سورہ عنکبوت میں کہ سب سے بڑا ذریعہ ذکر کہ خود قرآن مجید ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ, اور دوسرا بڑا ذریعہ ذکر نماز قائم کرنا ہے. اور تیسرے ذرائع ذکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ سارے اذکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے ہوئے اورات اور ادعیائے معصورہ, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کس طرح سے اللہ کو یاد رکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر کام کے آغاز اور اختتام اور اس کے درمیان دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. ان کو اگر انسان تھوڑی سی محنت کر کے یاد کر لے تو پھر اس کے 24 کے اوقات, اس میں وہ اللہ کو یاد رکھنا کھڑے بھی بیٹھے بھی کروٹوں کے بل بھی جو ہوش مندوں کی خصوصیات میں سے بتایا گیا ہے وہی یہاں پر تقاضا سامنے آیا. اور فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اس کی پاکی بیان کرو, اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. یہ پاکی اور تسبیح ایک الفاظ کے ذریعے سے ہے, ایک اعمال کے ذریعے سے ہے. یعنی یہ کہ واقعی اگر اس کو پاک جانتے ہو تو اپنی زندگی میں بھی صرف وہ ساری چیزیں جو اس کو ناپسند ہیں ان کو بھی دور کرو, یہ اس تسبیح کا عملی پہلو ہے. هو الذي يصلي عليكم وملائكته, وہی اللہ جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ليخرجكم من الظلمات الى النور, کہ تم کو اللہ تعالیٰ نکالے اپنی رحمت سے اندھیروں سے روشنی کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور فرشتوں کی دعائیں اہل ایمان کے شامل حال رہتی ہیں. وکان بالمؤمنین رحیما, اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. یعنی یہ آپ نوٹ کیجئے کہ یہ وہ پہلو ہے جو بہت ہی زیادہ حقیقی ایمان والوں کے لیے بڑی بشارت کا, بڑے اونچے نصیبے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تم پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں تمہارے لیے, اور اللہ پاک اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, اور ان کی دعا ہوگی جس دن وہ اس سے ملیں گے اللہ تعالیٰ سے سلام, آپس میں جو باہمی دعائے ملاقات ہے وہ بھی سلام، فرشتوں کی طرف سے بھی قیلن سلامن سلاما سلام کہا جانا، اور خود اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ ہم سورہ یاسین میں پڑھیں گے کہ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے بھی سلام فرمایا جانا. وعد لهم اجرا کریما، اور فرمایا کہ یہ جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر عزت اور اکرام والا تیار کر رکھا ہے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد گواہی دینے والا، مبشر خوشخبری سنانے والے، اور نذیر وارن کرنے والے ڈر سنانے والے بنا کر بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے، باذن ہی اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ہدایت کے روشن چراغ بنا کر آپ کو ہم نے بھیجا ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے جو منصب ہیں وہ واضح کیے جا رہے ہیں. شاہد گواہی دینے والا، یہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی پیش فرمائی، یہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی، عملی نمونہ، جس کے لیے اللہ نے بھی پھر فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ اصلا اسی گواہی کی پیروی اپنی زندگی میں ہر بندہ مومن کو کرنی ہے. اور یہ گواہی صرف دنیا میں ہی نہیں، یہ گواہی آخرت میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جو ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں بھی پڑھی کہ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر گواہ بنا کر کھڑا کرے گا. اور یہ گواہی ہم نے سورہ فرقان میں بھی پڑھی کہ جو اگر خدا نہ خواستہ اس قرآن کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا نہیں کرنے والے ہیں تو ان کے لیے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی یہ بھی ہوگی کہ بے شک اے میرے پروردگار، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ اپنی اپنی چوائس ہے کہ ہم کون سی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے مرشد بننا چاہتے ہیں. اور یہ گواہی پوری انسانیت کے لیے بھی، جیسا کہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو اب پوری انسانیت کے لیے داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانے والے، اور یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کے سپرد ہوا. سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ ادعو الی اللہ، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پکارتا ہوں، علی وجہ البصیرت انا ومن اتبعانی، میں خود بھی اور وہ سب لوگ جو میری پیروی کرنے والے ہیں. اور یہی حکم نے سورہ نحل کے اندر پڑھا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو یہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے بھی، وسراجا منیرا، اور ہدایت کے روشن چراغ، ایسا لائٹ ہاؤس جس سے ساری انسانیت ہدایت اخذ کرے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجیے حقیقی ایمان والوں کو، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ بے شک ان پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوا ہے. اگر وہ واقعی حقیقی ایمان والے ہوں تو ان کے لیے بڑی بشارتیں ہیں. سب سے بڑا فضل خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اس لیے کہ انہی کے ذریعے سے اہل ایمان کو پتہ چلا کہ اللہ کو راضی کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اور اس کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے سورہ آل عمران فرمایا تھا کہ لقد امن اللہ علی المؤمنین، اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا فضل فرمایا، احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ مبعوث فرمائے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور جو ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم فرماتے ہیں. تو گویا کہ اس فضل کبیر میں شامل ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے یہ چاروں کام امتیوں کو بھی اختیار کرنے ہوں گے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ ہرگز کہنا نہ مانیے نہ ہی کفار کا اور نہ ہی منافقوں کا، ودا اغاہم، اور نہ ہی آپ ان کی ایزا رسانی کی پرواہ کیجیے، وتوکل علی اللہ، آپ صرف اللہ پر توکل کیجیے، اعتماد کیجیے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ خود کافی ہے بطور کارساز کے. یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومنہ خواتین سے، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پھر اگر تم انہیں طلاق دے دو انہیں اس سے پہلے کہ تم ان سے خلوت میں ملو، تلاتی میں ملاقات ہوئی ہو. فمالکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو تمہارے لیے نہیں ہے کوئی عدت ان پر کہ تم اس کی گنتی پوری کرنے لگو. یہ ویسے تو ہم آپ کو یاد ہوگا کہ یہ طلاق سے متعلق اور اس کی عدت سے متعلق مسائل ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، لیکن یہ ایک خاص ایکسیپشن رہ گئی تھی کہ اگر خلوت نہیں ہوئی، تنہائی میں ملاقات نہیں ہوئی، پھر بھی اگر خدا نہ خاصا اگر طلاق کی نوبت آ گئی ہو تو اس صورت میں عورت پر عدت ہے یا نہیں، اس کا جواب اللہ نے دے دیا کہ اس صورت میں عورت پر عدت کی کوئی پابندی نہیں ہے. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، بس ان کو دو کچھ ساز و سامان اور ان کو رخصت کرو. رخصت کرنا بہت ہی اچھے طریقے سے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ملاقات کی نوبت بھی نہیں آئی ہے، لیکن بہرحال ایک رشتہ نکاح کا قائم ہو گیا. اب اگر وہ ایگریمنٹ اس کو ٹرمینیٹ کرنے کی ایسی جو ہے ناگزیر ضرورت پیش آ گئی ہے، تو تب بھی جو ہے اسے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس صورت میں بھی کچھ دے دلا کر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرو. یہاں میں پھر عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں کتنی بڑی جہالت کہ اس موقع کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ناراضگی، لڑائی جھگڑا اور جناب کھڑے کھڑے راتوں رات اس کو گھر سے نکال باہر کرنا، یہ سارے اللہ کے احکام کی بڑے دھڑلے سے کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں جن کے آپ مہر ادا کر چکے ہیں. وما ملکت یمینک، اور آپ کی وہ کنیزیں، مما افا اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور غنیمت آپ کو عطا فرمائی. اصل میں یہاں بتانا جو ہے اس میں اب یہ بات آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو پابندی عام اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ چار سے زیادہ بیویوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ پابندی بھی نہیں، اس لیے کہ ازواج مطہرات وہ امت کی مائیں، اور جو عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ غیر مسلم بڑے رقیق حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں فرمائی، تو وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادیاں تعلیم امت کے لیے تھیں، ورنہ جو عمر شادی کرنے کی اور جوانی کی امنگیں پوری کرنے کی ہوتی ہیں، اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 15 سال بڑی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا. آج کوئی 1-2 سال لڑکی بڑی ہو تو اس کے اوپر باتیں شروع ہو جاتی ہیں، 15 سال بڑی اپنے سے خاتون، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر مبارک میں بھرپور جوانی کا عالم ہے، اور جن خاتون سے شادی ہو رہی ہے وہ ان سے 15 سال بڑی ہیں، آلریڈی بچوں والی ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوتی تو اس وقت وہ کسی نوجوان بچی سے شادی کرتے، لیکن اس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ اپنے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کی، بلکہ جب تک وہ حیات رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح کیا ہی نہیں ہے، اور 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت رہی ہے. گویا کہ جب عمر شریف 50 سال کے قریب تھی تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد بھی جو نکاح کیے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ تاکہ چونکہ ازواج مطہرات کو امت کی مائیں اور امت کی خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ بننا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا سے زیادہ خواتین فیض حاصل کر سکے اور وہ امت کی باقی خواتین کے لیے تعلیم کا ذریعہ بن سکے، مسائل سے واقفیت حاصل ہو سکے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی خواتین سے شادیاں کی، اس لیے کہ ان قبائل کی دلی ہمدردیاں جو ہیں وہ بھی کی جا سکیں. تو یہ یا تو اسلام کی مصلحتوں کے تحت تھی، اور یا مسلمانوں کے لیے، مسلمان خواتین کی تعلیم کے لیے یہ جو الزام لگاتے ہیں وہ بے سوچے سمجھے اس قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اگر صرف تاریخی طور پر وہ تجزیہ کر لیں تو اس میں کوئی گنجائش اس کی باقی ہی نہیں رہتی. تو فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دی وہ بیویاں جن کو آپ مہر عطا کر چکے، اور جو آج جو آپ کی جو آپ کو یعنی غنیمت میں ملی ہیں کنیزیں. وہ بنات عمی کا، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں. وہ بنات عمات کا، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں. وہ بنات خالی کا، اور آپ کے ماموں کی لڑکیاں. وہ بنات خالات کا، اور آپ کی خالاؤں کی لڑکیاں. اللہ کی حاجر نماز، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. وامرأۃً مؤمنۃً ان وہبت نفسہا للنبی، اور اگر کوئی عورت اپنی جان بخش دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی مومنہ خاتون یعنی بغیر مہر کے وہ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے، یہ بھی خصوصی رعایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسے نکاح کرنا چاہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص طور پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے سوائے دوسرے اہل ایمان کے، یعنی عام اہل ایمان کو یہ ساری ریلیکسیشن نہیں ہے بلکہ یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اور ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے فرض کیا ہے عام اہل ایمان کے لیے ان کی بیویوں کے بارے میں، یعنی جو چار کی پابندی بھی ہے، مہر کی شرط بھی ہے، جو دونوں کی جس کی یہاں پر رخصت اور چھوٹ دی گئی، واما ملکت ایمانہم، اور ان کی ان کنیزوں کے بارے میں، لکیلا یکون علیک حرج، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی تنگی نہ ہو، یعنی آپ کو یہ استثناء اور ایکسیپشن اس لیے دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں کوئی کسی قسم کی تنگی نہ ہو. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء، آپ جسے چاہیں ان میں سے اس کو پیچھے کر دیں، اور ان میں سے جس کو چاہیں قریب کر لیں یا ساتھ رکھ لیں، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عدل کی بھی جو ہے وہ اس طرح کی قید نہیں ہے جو چار بیویوں کے لیے تھی. وَمَنِ اتَّغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جسے چاہیں آپ پھر سے قریب کر لیں جسے آپ نے اس سے پہلے دور کر رکھا ہو یا علیحدہ کر رکھا ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اس پر بھی آپ پر کوئی شرط نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا آپ کا عمل یہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بھی ناپ تول کر دینے کی ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل، حتیٰ کہ باری وغیرہ میں بھی عدل آپ نے برقرار رکھا، سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو جن کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی خوشی سے رضامندی سے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی. سالک عدنا ہم تقرر آجنو ہننا، یہ حکم زیادہ قریب ایسے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزننا، اور وہ ہرگز غم زدہ نہ ہوں، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ راضی ہوں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو دیں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑے حلم والا اور بردباری والا ہے. لا یحل لکن نساء من بعد، اور نہیں رہیں حلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے بعد عورتیں، یعنی جو اوپر کی آیت میں بیان ہو چکی ہیں ان کے بعد کی دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں. ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ تبدیل کر لیں ان سے دوسری عورتیں. ولو اعجبك حسنهن، اگرچہ آپ کو ان کا حسن کتنا ہی پسند آئے. الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے جو آپ کی مل کے یمین کنیزیں ہیں. یعنی یہاں پر اللہ پاک نے ابو ازواج مطہرات کے لیے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے تنگی ترشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا قبول کیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ اب ان کی جگہ بدل کر آپ دوسری ازواج کو نہیں لا سکتے سوائے کنیزوں کے، جو کہ اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ریحانہ، یہ دو ان کے بعد نکاح میں آئیں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، نگہبان ہے. یہاں پر یہ جو بار بار کنیزوں کا ذکر آ رہا ہے، میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ان کا اصل سٹیٹس یہ ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو جنگ میں کفار کی طرف سے لڑنے آئیں اور پھر وہ قیدی بن جائیں، اور ان کی قوم قیدیوں کے تبادلے میں یا فدیہ وغیرہ دے کر انہیں آزاد کرانے کو تیار نہ ہو. تو اب ان عورتوں کو سوسائٹی میں ابزارب کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ اگر اس طرح سے آزاد رہیں گی تو خدا نہ خاصہ کسی بدکاری کے مرتکب ہوں گی اور سوسائٹی میں سیکشل انارکی پھیلے گی، اس لیے اس وقت کی تدبیر یہ تھی کہ اب انہیں جن لوگوں میں وہ تقسیم کر دی جائیں، خاص طور پر عام طور پہ وہ لڑنے والے فوجیوں میں تقسیم کی جاتی تھیں، لیکن جن میں بھی حکومت کی طرف سے تقسیم کی جائیں ان کے لیے وہ کنیز ہوتی تھی، اور ان سے وہ بغیر نکاح کے میاں بیوی والا تعلق قائم کرنے کی ان کو اجازت تھی، لیکن صرف اس شخص کے لیے جس کو وہ باقاعدہ گویا کہ ایلوکیٹ کی گئی ہے. یہ نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ سب کے لیے کھلی چھٹی نہیں تھی. اور اس کے بعد معاشرے میں آہستہ آہستہ اسلام نے اس لونڈی اور غلام کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے. نتیجہ یہ ہے کہ ایک سٹیج وہ بھی آئی کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ خاندان غلامہ، غلام آزاد ہو کر نہ صرف یہ کہ آزاد شہری بنے بلکہ ان میں سے بادشاہ بنے، ہندوستان پر بھی خاندان غلامہ کی حکومت رہی ہے جو کہ اصلا اپنے ہسٹوریکلی ٹریڈیشنلی غلام ہوتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, اور اے ایمان والو مت داخل ہوا کرو گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مگر اس وقت جبکہ تمہیں اجازت دی جائے. یعنی سورہ نور میں تو ہم نے یہ مضمون بھی پڑھ لیا کہ اپنے گھر کے سوا کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونی, لیکن سورہ نور چونکہ اس کے ابھی ایک سال بعد نازل ہونی تھی, یہ سورہ احزاب ابھی سن 5 ہجری میں نازل ہو رہی, سورہ نور ایک سال بعد سیج میں, تو اس حکم کی تیاری, اس کی تمہید, اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کو پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے تو اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ ان میں تو بمشکل 2 افراد کے لیٹنے کا بھی معاملہ جو ہوتا تھا, یہاں تک کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرما رہے ہوتے تھے تو حجرے میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ حضرت عائشہ اپنی مبارک ٹانگیں سیدھی کر کے اور آرام سے سو سکے, بلکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے وقت اپنی ٹانگیں جو ہے سکیڑنی پڑتی تھی, اتنی مختصر جگہ. اور فرمایا کہ اب تم ان گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے, الا تامن غیر ناظرین اناف, کیونکہ کھانے وغیرہ کے لیے انتظار کرتے ہوئے اس کی تیاری کا. ولا کہ اذا دعیتم, لیکن جب تمہیں بلایا جائے, فدخلوا, اس وقت تم داخل ہوا کرو. فاذا طعمتم فانتشروا, اور جب تم کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جایا کرو, اٹھ جایا کرو. ولا مستانسین الحدیث, نہ مصروف ہوتے ہوئے یا رغبت رکھتے ہوئے بات چیت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہے, جتنی زیادہ سے زیادہ گفتگو کا موقع آ جائے, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو عصمت مآب مائیں ہیں ان کے لیے جو ہے اگر گھروں میں آپ بیٹھے رہیں گے تو ان کے لیے کتنا معاملہ تنگ ہو جائے گا. اس لیے فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی رغبت رکھتے ہوئے وہاں بیٹھے مت رہا کرو, بلکہ جب کھانا کھا چکے ہو تو اٹھ جایا کرو. ان ذالکم کان یوذی النبی, بے شک یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا, اذیت کا باعث بنتی. فیستحیی منکم, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی شرافت مروت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شرماتے. واللہ لا یستحیی من الحق, لیکن اللہ تعالیٰ ہرگز حق بات کے بیان کرنے میں نہیں شرماتا. یہاں اس میں ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ عام طور پر بھی اگر تو کچھ ہی کسی دینی ضرورت یا اس کے تحت, ورنہ جس کام کے لیے کوئی کسی سے ملاقات کے لیے جائے, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ملاقات جتنی مختصر ٹو دی پوائنٹ, تاکہ باقی کا وقت جو ہے وہ اس کے گھر والوں کے لیے اس کو اویلیبل ہو سکے. اگر کوئی شخص جا کر اپنی ہی وہ بات اتنی لمبی کر دیتا ہے کہ باقی سارے معمولات کسی کے کھانے پینے کے, باقی اپنے فیملی بیوی بچوں کو اٹینڈ کرنے کے وہ اس سے متاثر ہوتے ہو, تو یہ کوئی اچھی یا پسندیدہ بات نہیں ہے. یہ اس کے اندر اس کی گائیڈنس بھی ہمارے سامنے آتی. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اور جب تم ان سے یعنی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگا کرو, فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب, تو ان سے مانگا کرو پردے کے پیچھے سے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, یہ زیادہ پاکیزہ تر ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں پردے کا کہاں ذکر ہے, تو یہ لفظ حجاب, یہ تو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, جو ایک چیز جو درمیان میں آڑ ہو, جو گویا کہ رکاوٹ درمیان میں ہو, یہ ہے حجاب, ہے وہ پردہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے. اور یہاں آپ غور کیجئے, مانگنے والے کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, کہ ان سے پاکیزہ روحیں نہ اس دنیا میں پیدا ہوئی ہیں نہ پیدا ہوں گی. اور مان کس سے رہے ہیں؟ جن کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہاری ماؤں کی طرح ہے. ان کے درمیان یعنی اگر کوئی بے تکلفی ہو سکتی ہے تو سب سے زیادہ ان دو رشتوں میں ہو سکتی ہے, کہ جہاں پر اس خاتون کو ماں نے کہہ دیا, اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری ماں کی طرح ہے, اور دل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاکیزہ ترین ہو, لیکن اللہ پاک اگر انہیں بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے بھی کوئی چیز ان سے مانگنی ہے, کوئی گفتگو کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, تو وہ ہونی چاہیے پردے کے پیچھے سے. اور یہ فرمایا کہ زیادہ پاکیزہ تر ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. تو اس کے بعد ازواج مطہرات کا اس پر یہ عمل تھا کہ انہوں نے اپنے گھروں کے آگے پردے ڈال لیے تھے, کہ تاکہ اگر کبھی کوئی باہر سے کوئی بھی صحابی آئیں, کسی کو بات پوچھیں, کوئی چیز لینی دینی ہو, تو وہ سب کچھ پردے کے پیچھے سے ہونا چاہیے. یہ ہماری تہذیب کا بھی حصہ ایک زمانے تک تھا، لیکن اب جب سے ہمارے بڑے بڑے گیٹ اور سارا کچھ، تو اس میں یہ پردے والا کانسیپٹ بیچ میں سے نکل گیا، اور اس وجہ سے اس میں کئی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ اچانک خاتون دروازہ کھولتی ہے تو سامنے اس کو جو ہے وہ کسی مرد کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی نوبت آتی ہے. بہرحال وہ اس میں احتیاط جو پیش نظر رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی دین یہ نہیں چاہتا کہ اتنے پاکیزہ دلوں کے اندر بھی شیطان کسی قسم کی کوئی اس کو جو ہے وسوسہ انگیزی کا موقع مل سکے. اس لیے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بہت پاکیزہ تر ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. مجھے بتائیے کیا ہمارے اور جن محرم خواتین سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، ہمارے دل جو ہے کیا صحابہ کرام اور ازواج مطہرات سے بھی زیادہ پاک ہے کہ ہمیں درمیان میں آڑ کی اور حجاب کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم دھڑلے سے کہتے ہیں یہ پردہ تو صرف یہ ازواج مطہرات کے لیے. یا میں یہ گزارش کروں کہ آج کل قرآن کے احکام سے فرار کا ایک بہت ہی آسان نسخہ یہ تلاش کر لیا گیا ہے کہ جناب یہ آیات تو چونکہ اس میں خطاب ازواج مطہرات سے ہے، اس لیے تو صرف ان سے متعلق ہے، عام خواتین سے متعلق نہیں ہے. حالانکہ اصولی بات اگر یہ سمجھ میں آئی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تعدد ازواج، اتنی ازواج مطہرات سے شادی کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ اللہ کی طرف سے ایکسپشن کا الاؤ کیا جانا، وہ ہے ہی اس لیے کہ عام اہل ایمان مرد اور خواتین ان کو اس میں سے گائیڈنس مل سکے، اور بالخصوص خواتین کے لیے اسوہ ازواج مطہرات ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم جو ہے وہ صرف ازواج مطہرات کے لیے کہا جائے کہ ان کے لیے خاص ہے اور عام خواتین کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بلکہ اصلا تو ان کے ذریعے سے، جیسے قرآن میں تو قرآن کا تو خطاب براہ راست اہل ایمان سے تو بہت کم ہے، سارا خطاب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس کے بعد یہ کہہ دیجئے کہ یہ سارے حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، تو امتیوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ فلسفہ اگر اپلائی کرنے لگیں گے تو مور دین ٹو تھرڈ آف دی قرآن، بلکہ اس سے بھی زیادہ، وہ تو غیر متعلق نظر آئے گا. اس کو تو پھر اہل ایمان کو پھر یعنی کاہے کے لیے پڑھنا اور سمجھنا اور سارا کچھ کرنا. تو یہ اس قسم کی گمراہی کے راستے نہیں نکالنے چاہیے، بلکہ اس اسپرٹ کو سمجھنا چاہیے اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت اس ذریعے سے حاصل ہوئی ہے اس کو اخذ کر کے اپنی زندگیوں میں جاری اور ساری کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے فرار سے اختیار بہانے جو ہے فرار کے بہانے اس ذریعے سے اختیار کیے جائیں. تو فرمایا کہ یہ پاکیزہ تر ہے ان کے دلوں کے لیے بھی، اور آج جبکہ ہمارے دلوں کے اندر شیطان کو وسوسہ انگیزی کے بہت ہی آسان مواقع میسر ہیں، اس کے اعتبار سے تو یہ اور بھی زیادہ احتیاط. اور اگر خدا نخواستہ کسی جگہ کوئی خاتون اس احتیاط کو کرنے کی ضرورت یعنی کسی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہی ہیں یا ایسا سامنا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت کے لیے میں نے آپ کو سورہ نور کی آیات میں توجہ دلائی تھی کہ پھر اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں اپنی آنکھوں کا حجاب استعمال کرنا چاہیے. اگر وہ خاتون حجاب استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پردہ درمیان میں آڑ گئے، تو پھر اپنی آنکھیں ان کو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ اللہ نے اضافی طور پر ہمیں جو پردے آئی لیڈ کی شکل میں دیے ہوئے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے کم از کم اپنی نظروں کو، نگاہوں کو آلودہ ہونے سے بچانے کی پوری کوشش کریں. ورنہ احکام تو بڑے کلیئر ہیں کہ یہ ستر و حجاب، یہ دین چونکہ چاہتا یہ ہے کہ ولا تقرب الزنا، تم زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس لیے یہ تو جو روحانی مائیں ہیں اور بیٹے ان کو بھی کہتا ہے کہ چونکہ بہرحال تو حقیقی مائیں نہیں ہے، کسی وقت شیطان کی طرف سے کوئی چھوٹ لگ سکتی ہے، اس لیے اس سے بچنے کا بہترین ذریعہ طریقہ یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے. اور یہی چیز اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے، اور یہی چیز آئندہ بھی تا قیامت سارے اہل ایمان مردوں اور خواتین کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے اسی اسوے کو ایڈاپٹ کرنا اور فالو کرنا، یہی ان کے لیے بہتر اور نجات کا ذریعہ ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم اذیت دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ ہی یہ کہ تم نکاح کرو ان کی ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک تمہارا ایسا کرنا یعنی بفرض محال اگر تم ایسا کرو تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہوگا. ان تبدو شیئن او تخفوه، اگر تم ظاہر کرو کسی بات کو یا اس کو چھپاؤ اپنے دل ہی دل میں. فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ دلوں کے حال، نیتیں، ارادے، ہر چیز سے وہ واقف ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اپنے باپوں کے سامنے آنے کے بارے میں. اب یہ وہ جو محرم رشتے جن کی فہرست ہم سورہ نور میں بھی پڑا ہے ان میں سے کم ایک کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے کہ بغیر حجاب کے وہ کہاں کہاں آ سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے دوسری مومنہ خواتین اپنے باپوں کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ولا ابنائہن اپنے بیٹوں کے سامنے کوئی حرج نہیں ہے, ولا اخوانہن اور اپنے بھائیوں کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ولا ابنائے اخوانہن اور نہ ہی اپنے بھتیجوں کے سامنے, ولا ابنائے اخواتہن اور نہ ہی اپنے بھانجوں کے سامنے, ولا نسائہن اور نہ ہی اپنی عورتوں یعنی مومنہ خواتین, وما ملکت ایمانہن اور نہ ہی وہ جن کے مالک ان کے داہنے ہاتھ ہیں یعنی کنیزے وغیرہ. بتقین اللہ اور تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرتی رہو. یعنی یہاں اللہ کا تقوی کیا ہے کہ اللہ نے دیا ہے یہ حکم حجاب, حجاب کے حکم کی پیروی کی جائے گی تو اللہ کا تقوی ہے, اور اگر حجاب کے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو یہ روش عدم تقوی والی ہے. تو یہ حکم ہے ساری مومنہ خواتین کے لیے, اس میں گائیڈنس موجود ہے کہ اگر اللہ کے تقوی کا حق ادا کرنا ہے تو حجاب کی یہ جو فطری اور بڑی نیچرل پابندیاں آپ کی عصمت عفت کی حفاظت کے لیے, نگاہوں کو اور دل کو آلودگی سے بچانے کے لیے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں ان کو دل و جان سے انسان تسلیم کرے اور پورا کرے. ان اللہ کانا علی کل شیء شہیدا اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر خود شاہد ہے, خود گواہ ہے. یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور وہ تو جانتا ہے, نگاہیں جو خیانت کرتی ہیں ان سے بھی واقف ہے اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں ان سے بھی آگاہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اختیار کرو. سلمو کامل سلامتی کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل فرمانبرداری اور منافقانہ روش اس کو جو ہے ترک کر دو. تسلیما پوری طرح سے مطیع فرمان بن کر. یہاں یہ وہ آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پر درود پاک بھیجنے کا حکم ہے, اور اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری عمر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا فرض. جس مجلس میں جس محفل میں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اس وقت اس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب, اور باقی جتنی زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا جا سکے یہ مستحب اور بہترین طریقہ ہے. اور سب سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا درود کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. اور اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتا ہے, فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہتے ہیں, اور مومنین سے یہ کہا گیا ہے کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بھیجا کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم و دولی سے بچو. اس لیے کہ یہ جو گرویدہ ہونا ہے سلو کے معنی میں یہ بھی شامل ہے, مدعا کرنا, تعریف کرنا, دعا کرنا اور پوری طرح سے گرویدہ ہو جانا. اور مزید جو آگے کہا کہ وسلمو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو مفہوع ہے کہ سلام بھیجو, اور دوسرا یہ کہ کامل سلامتی کی دعا, اور تیسرا یہ کہ پوری طرح سے اپنے آپ کو فرمانبرداری اختیار کرنا, منافقانہ روش کو ترک کر کے تسلیما پوری طرح سے مطیع فرمان ہو کر. اس میں دیکھیے یہ اصلا یہ درود پاک کیونکہ یہ بھی ایک دعا ہے, اور اس دعا کا جو سب سے زیادہ فائدہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ رحمتیں نازل فرما رہا ہے, جن کے لیے فرشتے جو ہے وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت کرتے رہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں. اصلا جو دعا کا کرنے والا ہے, اس درود کا پڑھنے والا ہے, اس پر جو اس کے فوائد اور برکات ہیں کہ اس کے لیے جس درود پاک کے پڑھنے کے نتیجے میں 10 گنا اس کے معاف ہوتے ہیں, 10 رحمتوں کا اس دل پر نزول ہوتا ہے, 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں, تو یہ تو سوچئے کہ اتنی یعنی آسان طریقہ اللہ کی رحمت کے حصول کا کہ جس میں انسان کے گناہ بھی معاف ہوں, اللہ کی طرف سے اس کے لیے نیکیاں بھی لکھی جائیں اور اس پر رحمتیں بھی نازل ہوں اور اس کے درجات بھی بلند ہوں, اس کے علاوہ ایک بندہ مومن کا اور کیا چاہیے. ویسے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ہم پر احسانات ہیں, ہمیں جو بھی دین کے حوالے سے یہ قرآن ملا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا. اگر ہمیں یہ پتہ چلا کہ وضو و طہارت کا طریقہ کیا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, یعنی زندگی کا کون سا کام ہے جو ہمیں صحیح اس کی نہج اور صحیح انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا. اس اعتبار سے یہ ہماری احسان مندی اور شکر گزاری کا بھی تقاضا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جائے. اور اس کے بارے میں ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی دعاؤں کا ایک تہائی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے مختص کر دوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہو. اس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنی آدھی دعا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے مختص کرتا ہوں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو اس میں بھی اضافہ کر سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ میں اپنی دو تہائی دعاؤں کا حصہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے لیے مخصوص درود کے لیے مخصوص کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو اس میں بھی اضافہ کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو میں پوری کی پوری دعا ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے مخصوص کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سارے مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائے. یہ ہے اصل میں وہ ایک کبھی کبھی کی کیفیات ہوتی ہے, جب دل جس کام میں زیادہ لگ رہا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اس وقت اگر کوئی اور دعا نہیں بھی مانگی, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہی, تو یہ بھی اٹسلف جو ہے اس کے نتیجے میں جتنی رحمتیں اور برکتیں اور جو گناہوں کی معافی اور بندہ مومن کو چاہیے کیا, وہ سب کچھ اس ایک دعا میں, وہ ساری دعائیں جو ہیں وہ اس کے اندر بائی ڈیفالٹ بلٹ ان شامل ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تین مرتبہ ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھے اور تینوں دفعہ آمین فرمایا اور اس وقت صحابہ بڑے حیران ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین دعا کر رہے تھے اور میں اس پر آمین کہہ رہا ہوں. اور اس میں وہ تین جو مقامات بتائے گئے ہیں وہ بہت تینوں ہی بہت اہم, لیکن اس میں سے خاص اس موقع کے حوالے سے اور ان جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جس کے سامنے آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین ارشاد فرمایا تھا. دوسرا جو ہے آمین ہے وہ بھی آج کل کے بہت ہی ہمارے لیے حسب حال ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جسے اس کی زندگی میں رمضان المبارک ملے اور وہ اللہ کی اتنی بندگی اتنی اللہ کے سامنے عاجزی نہ کرے کہ اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا لے. تو اس شخص کی بھی ہلاکت کی دعا کی تھی. اور تیسرا وہ شخص کہ جسے اس کی زندگی میں اسے والدین نصیب ہوں اور وہ ان کی اتنی خدمت نہ کر لے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہو جائے, تو اس کی بھی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین نے دعا کی علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آمین ارشاد فرمایا تھا. یہ تینوں چیزیں ہم نوٹ کیجیے, کتنی اہم ہے. قرآن مجید میں کتنی مرتبہ والدین کے حقوق کے حوالے سے ایسی بات آئی, کل بھی سورہ لقمان میں بڑی جو ہے اہم باتیں آئیں, اور اسی طریقے سے درود پاک کے حوالے سے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں, اور رمضان مبارک جو تیزی سے گزرا چلا جا رہا ہے, گنتی کی چند گھڑیاں جو ہیں باقی رہ گئی ہیں. اس لیے اب بھی اگر کسی وجہ سے اس سے پہلے اس کے جو اس میں اللہ کی بندگی کا اللہ کی یاد کے لیے وقت فارغ کرنے کا, اور اس میں ہمیں دیکھیے رمضان المبارک کی تو ہر گھڑی قیمتی ہے. ہمیں تو دنیا دار بنیے نہیں بننا چاہیے کہ جناب پاک رات ہے تو اس دن تو ہم تھوڑا سا ضرور جو ہے وہ اس کے لیے اہتمام کر لیں گے, تو دوسری رات کیا رمضان المبارک کی رات نہیں ہے؟ اس میں ہمیں ہم اللہ کی رحمت کے اور اس کی جو ہے برکتوں کے محتاج نہیں ہیں. کتنا زیادہ وقت ہم اللہ کی یاد میں اللہ کے قرآن کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں گزار سکیں گے, یہ تو بھائی بہت تیزی سے گزرنے والا سیل کا سیزن ہے جو اللہ پھر جانتا ہے کہ پھر کبھی ملے گا یا نہیں ملے گا. اس میں تو ایک ایک نیکی وہ ملٹی پلائی ہو رہی ہے. نفل کا اجر فرض کے برابر مل رہا ہے، فرض 70 فرائض کے برابر جو ہے اجر اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور اب آخری اشرا یہ تو آتش جہنم سے نجات کا اشرا ہے، اگر اس میں بھی کوشش نہ کی، محنت نہ کی، پھر کب جاگیں گے؟ پھر تو آپ کو پتا ہے سال کے باقی 11 مہینوں میں تو اور مصروفیات اور مشغولیات اتنی رہتی ہیں کہ آدمی کے لیے اس طرح سے وقت فرق کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ان قیمتی لمحات سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور بے شک وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کو، ایزا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے اللہ کو کوئی ایزا پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کو ایزا پہنچانا اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچانا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ کسی میں ہمت اور جرت نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے ان کے لیے جو ہے وہ مشکلات، تو یہ گویا کہ اللہ کو پہنچانے. تو ان ایسا شخص اور کون لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے خلاف رویے اور طریقے اختیار کرتے ہیں، وہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اس دور میں تو تھے ہی جو منافقین تھے، جو مشرکین تھے، وہ تو فزیکلی بھی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے احکام تو تا قیام قیامت، آج روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تکلیف کے باعث بننے والی، ہم وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی، اس کے ذریعے سے جو آپ کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اللہ نے ان پر لعنت، اپنی رحمت سے محرومی، اس کا اعلان فرمایا. اور فرمایا وأعد لهم عذابا مهینا، اور اللہ پاک نے ان کے لیے بہت ہی رسوا کن، اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو ایزا پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن خواتین کو، بغیر مکتسبو، بغیر ان کے کسی قصور کے، فقط احتملوا بہتانا و اثما مبینا، بے شک تو وہ تو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں بہتان کا گناہ اور بہت ہی کھلے ہوئے گناہ کا وبال. دیکھیے یہاں پر بہتان کا جو ذکر آیا ہے، اور بہتان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. غیبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں اس طرح سے کرے کہ اگر اس کے سامنے کرتا تو اسے تکلیف پہنچتی. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی اس میں وہ کمزوری ہو، آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ کمی کوتاہی کمزوری ہے اور تم اس کا ذکر جو ہے اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہو تو یہی غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ کمزوری نہیں ہے، تم اپنے پاس سے گھڑ کر لگا رہے ہو، تو یہ تو بہتان ہے، یہ اس سے بھی اگلے درجے کی خرابی اور برائی ہے. تو یہ بتایا گیا کہ جو اہل ایمان مردوں کو اور مومن مردوں اور مومنہ خواتین کو، ان کے اوپر بہتان لگاتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے اندر کیسی کوئی کمی کوتاہی ہو، تو یہ تو بہت ہی بڑا، اس سے بھی آگے بڑا کھلا ہوا گناہ ہے جو وہ کماتے ہیں. اب آگے معاملہ کہ جناب وہ تو حجاب پردہ وہ تو وہاں پڑھ لیا تھا، اب قرآن میں برقعے کا اور چادر کا کہاں ذکر ہے؟ یہ آیت وہ ہے، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک و بناتک، فرما دیجئے آپ اپنی ازواج مطہرات سے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین، اور سارے اہل ایمان کی عورتوں سے. اب تو حکم جو ہے اس کے اندر وہ استوا بھی باقی نہیں ہے کہ یہ صرف ازواج مطہرات سے، حالانکہ ازواج مطہرات سے بھی جو گفتگو ہے اس میں بائی ڈیفالٹ وہ ساری کی ساری مومنہ خواتین شامل آلریڈی بھی تھیں، لیکن اس کو اور واضح کر دیا. اور جہاں بناتی کا کہا تو قوم کی ساری عورتیں جو ہیں وہ نبی اور رسول کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ نبی اور رسول قوم کے لیے بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے. ان سے فرما دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ نزدیک کر لیا کریں یا لٹکا لیا کریں اپنے اوپر سے اپنی چادروں میں سے ان کے کچھ پلو. ذالک ادنا یعرفنا، یہ زیادہ قریب ہے سے کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یوزین، اور انہیں اذیت نہ پہنچے جائے، پہچانی جائیں کہ یہ خاندانی شریف عفت معاف پاک باز خاتون جا رہی ہے بغیر اس چادر کے، اور وہ چادر جس کو کہا گیا کہ صرف چادر ہی نہیں، لیکن یہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان کے ہاں چادر تو لینا پہلے سے ان کی تہذیب کا اور کلچر کا حصہ تھا، لیکن وہ چادر جاہلیت کے دور میں اس طرح سے لیتی تھی کہ چادر کے دونوں پلو پیچھے ڈال دیے اور اپنا سارا جسم اس کو زیادہ نمایاں کر کے وہ آگے چلتے، اس کے بارے میں جسم کے جو حصے نمایاں ہوتے ہیں ان کو چھپانے کا حکم تو سورہ نور میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے کہ اپنی چادروں کے پلو جو ہے ان کو جو ہے وہ باقاعدہ ان کی بکل مار لیا کریں، اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں، لیکن اب اس سے آگے بڑھ کے یہ وہ بڑی چادر ہے، جلباب ان کی بڑی چادر کو کہا جاتا ہے، جو کہ وہ گھر سے باہر نکلتے وقت جو ہے وہ لیتی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ ان جلباب جو کہ باقی جسم کا حصہ وہ آلریڈی سر اور جسم سے چھپاتی تھی، لیکن چہرہ اس کے لیے بھی کہا کہ چہروں کے اوپر بھی ان کے کچھ پلو لٹکا لیا کرے، اور اس کے بعد وہ عورتیں اس طرح سے نکلتی تھیں کہ ان کی مشکل سے ایک آنکھ کھلی رہتی تھی، باقی سارا اپنا جسم اس کے اندر وہ چھپا لیتی تھی۔ جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں، اور اس کی ترقی یافتہ شکل جو ہے وہ برقع ہے، اس لیے کہ بہرحال اگر کوئی خاتون جس کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے اس کو بھی اگر اس نے سنبھالنا ہے، اور صاف چادر کو بھی سنبھالنا ہے، اور چادر کو بھی اس طرح سے سنبھالنا ہے کہ صرف جو ہے ضرورت کی حد تک دیکھنے کے لیے جو آنکھ کا جتنا حصہ کھلا رکھنا ہے باقی سارا جسم چھپا کر، تو اس کو وہ سنبھالنا، اگر ہاتھ میں کوئی سامان کوئی ٹوکری وغیرہ بھی ہے تو ایک مشکل کام، تو اس کو جو ہے وہ مینج کرنے کے لیے ایک بہتر شکل یہ ہے کہ جناب ایک وہ پورا ڈھیلا ڈالا کوٹ ہو کپڑے کا، اور اوپر سے جو ہے وہ نقاب وغیرہ کا معاملہ کہ اس کو پہلے سے ہی پراپرلی ایڈجسٹ کر لیا جائے تاکہ دونوں ہاتھ فری رہیں، چادر کو سنبھالنے کے لیے وہ مصروف نہ ہو تو ان دونوں ہاتھوں سے۔ آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ میں اگر ٹریول کرنا ہے تو اگر ہاتھ فارغ نہ ہو تو یہ تو ظالم، یہ بسوں والے اتنی دیر روکتے بھی نہیں ہے کہ آسانی سے آدمی اتر سکے یا چڑھ سکے، تو اس میں اور بھی زیادہ دقت کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آج کا برقع یا چادر، یہ اصلا جو ہے قرآن میں جو ذکر ہے وہ بڑی چادر کا جلباب کا ہے، اور اسی کی ترقی یافتہ شکل یہ آج کا برقع ہے، لیکن اس میں یہ چیزیں جو پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ برقع ہو یا چادر، یہ سادے کپڑے کی ہونی چاہیے، بہت زیادہ بڑکیلے اور شوخ کپڑے، اور آج کل تو چونکہ فیشن میں ہر چیز میں، تو ان برقعوں کے اوپر بھی اتنے زیادہ نقش و نگار اور اتنے زیادہ ستارے وغیرہ کہ وہ بھی دوسروں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کا باعث بنے، یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے تاکہ اس سے جسم جو ہے وہ پوری طرح سے چھپا ہوا ہو، اور اس چادروں کے گھونگٹ جو ہیں وہ اسی بات کی علامت ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ پہچان لی جائے کہ یہ خاندانی شریف خواتین ہیں، اور ان کو کوئی تنگ کرنے کی اور چھیڑنے کی، اس زمانے میں بھی جو منافقین کا معاملہ تھا ان کو بھی اس کی ہمت نہ ہو سکے۔ امام راضی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں، کچھ لوگ جو اس بات کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو ایک تو کامن سی بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو سب سے زیادہ اٹریکٹو پورشن ہے وہ کون سا ہے، وہ تو چہرہ ہی ہے، اور کس راستے سے کوئی برائی ڈر آ سکتی ہے، کوئی برے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں، وہ بھی کسی یہی راستہ ہے آنکھوں کا راستہ، اس لیے کہا گیا کہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، اس اعتبار سے بھی۔ اور امام راضی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں کہتے ہیں اپنی تفسیر کبیر میں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی بدکار عورت نہیں ہے، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کے سامنے اپنا سطر کھول دے، تو اس اعتبار سے اس بارے میں احتیاط پوری جو ہے ملوز خاطر رکھی جانی چاہیے۔ اور یہ سارے احکام یہاں پر الحمدللہ جو میرے امیڈیٹ مخاطبین ہیں وہ تو مرد ہیں، اس کے علاوہ خواتین بھی اللہ کا شکر ہے کہ پردے کی حالت میں ہمارے پروگرام میں شرکت کرتی ہیں، اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین میں سارے خواتین اور مرد جو بھی اس پروگرام کو باقاعدگی سے سنتے ہیں یا جو میری جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، ہمیں صرف اپنی انا کی خاطر کہ ہم بچپن سے یہی کچھ کرتے چلے آئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اللہ کے حکموں کو پیچھے نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے یہ باتیں اس سے پہلے نہیں آئی تھیں، اور آج یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اس کے کلام کے ذریعے سے یہ بات ہم پر واضح ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنے رویوں میں وہ بنیادی تبدیلی لانی چاہیے جس کے تحت ہم اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی کوئی نہ ملکی روایات, نہ خاندانی روایات, نہ اپنے پڑوسیوں کی روایات ہندوؤں کی, ان کو فال, بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اس معاملے میں تو ہندو ہمارے سے جو ہے بہتر. میری ایک بچی جو اس کے ساتھی اسٹوڈنٹ ہندو ہے, اس نے بتایا کہ ان کے اپنے ریلیجن میں یہ پردہ جو ہے یہ ایک اچھی چیز سمجھا جاتا ہے, اور ان کے جو تایا یا چچا ہیں انہوں نے ان کی والدہ کی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا, ان کی عورتیں جو ٹریڈیشنل ہندو عورتیں ہیں وہ باقاعدہ جو ہے اپنے سر پر وہ پوری اپنی شادی اور سارا کچھ لے کر اور گھونگھٹ نکال کر وہ بھی چلتی ہیں. ہم مسلمان کیا ان سے بھی گئے گزرے؟ یہ معاملہ جو ہے اس اعتبار سے جو اس میں سارے خیر کے پہلو ہے, جو حکمتیں ہیں وہ اللہ واضح فرما رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آج میں ایک یہاں پر ایک پمفلیٹ بھی لایا ہوں چار بر کا, میں نے کہا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ اس کی فوٹو کاپیاں کروا لی جائے, تو وہ اس میں یہ ساری آیات جو آپ نے ان پردے سے متعلق پڑھی ہیں اور ان سے متعلق احادیث, وہ ان سب کو جو ہے اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ سارے بھائی اگر اس وقت فوٹو کاپیز اس کی ہو جاتی ہیں تو ان کو جاتے ہوئے لے کر جائیے, گھروں میں اپنی خواتین کو ان کو پڑھوائیے تاکہ ان کے سامنے بھی یہ بات آ سکے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, جن کی روشنی میں جو صحیح احکام ہیں ستر کے, حجاب کے, پردے کے, لباس کے, یہ کیا ہے اور اس کو ہمیں کس طرح سے فالو کرنا ہے, آبزرو کرنا ہے. اس کے لیے آپ ضرور اس کو حاصل کر کے اور اپنے گھروں میں لے جا کر باقاعدہ ممکن ہو سکے تو ایک اجتماعی جیسے کلیکٹو سٹڈی ہوتی ہے, سارے اپنے گھر کی خواتین کو بچیوں کو بٹھا کر خود آپ پڑھ کر اس کو سنائیں. اس لیے کہ آپ نے اس بات کو یہاں پر سمجھا ہوا ہے, آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ان کو ایکسپلین کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈال دے, اور اس طرح سے اللہ کے حکم کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے محروم اور ہمارے مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں یہ بے پردگی, قریانی اور بے حیائی کا ہے. اس کے بارے میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے متعلق جو سارے احکام ہیں ان کو کہیں کبھی کوئی صحیح پرسپیکٹو میں ہماری ماؤں بہنوں کے سامنے رکھا بھی نہیں گیا, ان کو بتایا بھی نہیں گیا کہ پورے احکام کیا ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں, اللہ کے حکم کیا ہے. تو الحمدللہ اس چار ورقے میں ساری چیزیں کافی اچھے طریقے سے جمع ہو چکی ہیں. میں وسیم صاحب سے خصوصی طور پہ گزارش کروں گا کہ اس کا بندوبست کریں کہ اس عرصے میں اگر اس کی کاپیاں وغیرہ ارینج ہو جائیں تو جو بھائی آج ہمارے شریک محفل ہیں ان کو یہ اویلیبل ہو جائے. لئن لم ینتہی المنافقون, اور اگر یہ منافق لوگ باز نہ آئے, والذین فی قلوبہم مرض, تو وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے, والمرجفون فی المدینہ, اور وہ لوگ جو مدینہ طیبہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے ہیں, سیکنڈر پہ جو ہے وہ مشہور کرنے والے ہیں, لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ, تو ہم ضرور آپ کو اکسائیں گے, آپ کو اقدام کا حکم دیں گے ان کے خلاف, ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا, اور پھر وہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے پاس مگر بہت تھوڑی مدت, مَلْعُونِينَ, لعنت کیے گئے, اَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا, جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں وہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے, وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا, اور قتل کیے جائیں گے بہت ہی بری طرح سے قتل کیا جانا. یعنی گویا کہ یہ شریف خواتین کو تنگ کرنے والے, پہلی بات یہ ہے کہ خواتین خود اپنے آپ کو اللہ کے جو احکام ہیں ان کے مطابق پورے ستر و حجاب کی پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر جب گھروں سے نکلے, اور اس کے بعد اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی جو ہے وہ حرکت کرے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں, ان کو پکڑا جائے اور ان کو بری طرح سے جو ہے ان کو قتل کیا جائے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, یہ اللہ کی سنت ہے, ہم لوگوں کے لیے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور آپ ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یسالک الناس عن الساعہ, اور لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل انما علمها عند اللہ, فرما دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے, وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا, اور آپ کو کیا خبر کہ شاید کہ قیامت قریب ہی ہو, شاید کہ قیامت سر پر لٹک رہی ہو, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق من مات فقط قامت قیامته, جو مر گیا اس کی قیامت تو واقعہ ہو گئی. اس اعتبار سے ہر فرد کی انفرادی قیامت وہ تو اس کے سر پر لٹرلی لٹک رہی ہے. نیکسٹ مومنٹ کڈ بی یور لاسٹ مومنٹ, نیکسٹ مومنٹ کڈ بی دا مومنٹ آف قیامت فار دیٹ انڈیویجل. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا, بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے بھڑکتا ہوا دوزخ تیار کیا ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، لا یجدون ولیم ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے کوئی بھی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار، اب یہ قیامت میں کیا انجام ہوگا، جس دن کے ان کے چہرے الٹے پلٹے جائیں گے آتش دوزخ پر، جس طرح سے کباب سیخ پر اس کو ہر طرف سے اس کو جو ہے الٹا پلٹا جاتا ہے، اس طرح سے چہرے الٹے پلٹے جائیں گے. اور اسے وہ کیا کہیں گے، یقولون، وہ یہ فریاد کر رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، کہتے ہوں گے، یا لیتنا، اے کاش، ہائے ہماری کمبختی، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت اختیار کی ہوتی اور کاش کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ اختیار کیا ہوتا. آپ سوچئے یہ آج کے جو شباب چہرے ہیں جو غیروں کو دکھانے کے لیے بنائے سنوارے جاتے ہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر اس دن جو ہے یہ آگ پر اس طرح سے الٹے پلٹے جائیں گے جس طرح سے کبابوں کو جو ہے وہ کباب کی طرح الٹا پلٹا جاتا ہے. اور اس وقت جو ہے سارے، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں، جو بھی اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے یہ اپنے جو یہاں کے دنیا میں جو ہے الٹی پٹیاں پڑھانے والے ہمارے جو بھی لیڈران کرام تھے، ان کی بات نہ مانی ہوتی بلکہ اللہ رسول کی بات مانی ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا، اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے تو پیروی کی تھی، اطاعت کی تھی جو ہمارے بڑے بڑے سردار تھے اور ہمارے جو وڈیرے تھے، فاضلونا، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ خود الٹی راہ پر چلنے والے تھے، وہ خود جو ہے اللہ نے بتا دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کے پر ہلاکت کا اور عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں پہلے اس کے بڑے لوگوں کو جو ہے ڈھیل دے دیتے ہیں کہ وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کریں، تو یہ وہی ان کی نافرمانیاں ہیں جو عوام الناس کو بھی اس طرح سے مروانے والی ہیں. فاضلونا السبیلا، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا سیدھے راستے سے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار انہیں دے دگنا عذاب. ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت فرما، بہت بڑی لعنت ڈالنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اور اے ایمان والو، تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو پھر اللہ نے بری فرمایا اس سے جو انہوں نے ان پر تہمت لگائی تھی. دیکھیے ویسے تو نبی اور رسول کے لیے سب سے بڑا اذیت کی بات یہ ہے کہ جس مشن، جس دعوت کی طرف نبی پکار رہا ہو لوگ اس سے انکار کر دیں. اور آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل نے، ہم پڑھا ہے یہ سارا ان کا معاملہ، جب سورہ مائدہ میں جب ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کرو، تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جائیے آپ اور آپ کے رب قتال کریں، اِنَّا هَاهُنَا قَائِمُونَ، ہم تو یہی بیٹھ رہنے والے ہیں. لیکن اس کے علاوہ روایات، تفصیلی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پر ایک عورت کے ذریعے سے اس کو پیسے ویسے دے کے، لالچ دے کے، آپ پر زنا کی تہمت وغیرہ بھی لگوانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کو بری فرمایا جو یہ حرکتیں کہہ رہے تھے. وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نزدیک بڑے ہی عزت والے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہی کچھ منافقین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو واقعہ آیا اس میں آپ امت کی ماں کے اوپر جو ہے تہمت لگانے کی انہوں نے کوشش کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کہا کرو بالکل صاف سیدھی سچی اور کھڑی، افراط اور تفریط سے پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں جن تین مقامات سے آیات ارشاد فرماتے تھے، تیسرا مقام یہ ہے. اس سے پہلے دو مقامات میں آپ کو نوٹ کروا چکا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ نساء کی پہلی آیت، اور یہ دو آیات. یہ آج بھی ہر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے نہ پڑھنے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، نہ جن کو وہ سنا رہے ہوتے ہیں ان کی تو کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ نکاح اگر منعقد ہو اللہ کے گھر میں تو خاموشی بھی ہوگی، توجہ بھی ہوگی، اور اگر پڑھنے والا ذرا آرام سے پڑھے گا ان آیات کو تو شاید کسی درجے میں مفہوم بھی
ورنہ نہیں ہے تو یہ نکاح خاص کو چاہیے کہ جو اس موقع پر جو اللہ کے احکام وہ سنا رہا ہے سارے شریک محفل اور بالخصوص جو دلہا اس وقت جو ہے وہاں پر اس کے سامنے موجود ہوتا ہے, تو کم از کم اس کو یہ تو بتائے کہ اس میں اللہ کی کیا ہدایت ہے تمہارے لیے. اس موقع پر بھی یعنی زندگی بھر کا اتنا اہم فیصلہ, لائف پارٹنر کا ایگریمنٹ, لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی گائیڈنس اس کے بارے میں کیا. یہ ہماری محرومیوں کی انتہا ہے اور یہ ہماری قرآن مجید سے دوری کا وہ بولتا ثبوت. پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اور یہ اگر آپ جہاں بہت سارے اور سوالات مختلف حوالوں سے کرتے ہیں, اگر آپ اپنے گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس کو صرف یہ سوال کر دیں کہ جناب خطبہ نکاح میں یا جتنے شادی شدہ افراد ہیں ان سب نے اپنے اپنے نکاح کے موقع پر یہ خطبہ سنا, لیکن یہ بتائیں کہ جناب کچھ نہیں ہے, تو یہ مقامات ہی بتاتے, صورتیں ہی بتا دیں کہ جن کی آیات تمہیں جو ہے ان تین مقامات سے جو آیات سنائی گئی, صورتوں کے نام بتا دو. آئی ٹیل یو 99.999% لوگ جو ہے فیل ہو جائیں گے. یہ ہے معاملہ ہمارا, اللہ کی ہدایت, قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے جس کی پیروی میں آیات پڑھی جا رہی ہیں, لیکن کچھ پتہ ہی نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے, کہاں سے پڑھا جا رہا ہے, کیوں پڑھا جا رہا ہے. اس میں دیکھیے یہ جو مقام, یہ دو آیات 70 اور 71 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پڑھتے تھے, اس میں جو بات کہی گئی ہے کون سا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے, یہاں سب سے بڑھ کر زبان کا تقوی, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کہو بالکل صاف سیدھی سچی کھڑی, یعنی زبان کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, زبان دوسروں کی دل آزاری کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے, زبان غیبت کے لیے نہیں استعمال ہونی چاہیے, زبان بے جا غصے کے اظہار کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ سارے پہلو ملحوظ خاطر رکھے جائیں, اور آپ کو پتا گھروں میں جھگڑے سب سے زیادہ کس وجہ سے ہوتے ہیں, زبان کے اس غیر محتاط استعمال کی وجہ سے, یا تو میاں جو ہے انہیں کی زبان ہر وقت جو ہے وہ بہت ہی اس کے اندر مرچیں لگی رہتی ہیں, اور یا خاتون ہیں کہ ان کو سوائے ہر وقت جو ہے وہ کوسنے دینے کے کوئی اور بات آتی نہیں ہے, تو اس وجہ سے جو ہے گھروں میں ناچاتیاں اور لڑائیاں ہوتی ہیں. اور اس موقع پر تقوی کی ڈائمینشن آپ دیکھیے کتنی ہے, زندگی کا کون سا شعبہ اور کون سا جو ہے موقع ایسا نہیں ہے جہاں تقوی کی ضرورت ہے. اور اس اعتبار سے بھی بہرحال یہ صرف جن کا نکاح ہو رہا ہے ان کے لیے نہیں, جن کا نکاح ہو چکا ہے یا جن کا نکاح ہونے والا انہیں زبان کا تقوی چاہیے کہ نہیں چاہیے. بھائی یہ تو پورا مہینہ ہی اس لیے فرض کیا گیا کہ تقوی, اور تقوی کے سارے پہلو اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اس یہاں پر زبان کا تقوی, تاکہ پوری زندگی جو ہے وہ خوشگوار, وہ جو اس کا مقصد بنا بتایا جو جوڑوں کے بنانے کا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو. تو سکون کب حاصل ہوگا, جب زبان سے کوئی اچھی اچھی باتیں ہوں گی, یا جب ایک دوسرے کو جو ہے وہ جلی کٹی سنائی جائیں گی, تو اس سے سکون حاصل ہوگا یا بے چینی ہوگی. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اور اس زبان کا درست استعمال کر لو تو کیا کیا برکتیں ہوں گی, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی درست کر دے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا, ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو کوئی بھی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, فقد فاز فوزا عظیما, تو اس نے تو بہت بڑی کامیابی کو پا لیا. اصل کامیابی ہے ہی اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے مان لینے اور تسلیم کر لینے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور دونوں کا تعلق کی صورت میں جو کچھ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور جو کچھ ابھی تک قرآن سے پڑھا ہے, دونوں سے بڑا گہرا تعلق. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان, یہ زبان, اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا, اور یہی سب سے مشکل ٹیسٹ, جس میں ہر کوئی مجھ سمیت, ہم اپنا اپنا جائزہ لیں گے تو کتنے مواقع ایسے ہیں جہاں پر ہم اس ٹیسٹ میں ریپیٹڈلی فیل ہوتے ہیں. اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے, تمہاری شرمگاہ, اور یہ وہ اس شرمگاہ کی حفاظت کے حوالے سے ہی یہ سارے احکام جو 70 حجاب سے متعلق ہم نے پڑھے, جو نگاہوں کی حفاظت سے متعلق پڑھے, جو حجاب کی ضرورت درمیان میں پیش آ رہی ہے, وہ کس لیے, یہ دوسری چیز کی حفاظت کے لیے. تو یہ ہے وہ ایک لوجیکل لنک ہے اللہ کے احکام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. یہ ایسے علل ٹپ کوئی خدا نہ خواستہ قید کرنے کے لیے, پابندیاں لگانے کے لیے, اور ہمیں کوئی دنیا کی لذتوں اور مزوں سے محروم کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ان کے اندر واقعی ان رشتوں میں حقیقی پیار کی چاشنی آ جائے اور اس دنیا میں سکون امن اور چین پورے سوسائٹی کے اندر جو ہے پریویل کرے, وہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ان احکام پر دل و جال سے عمل کیا جائے گا. دنیا ہی جنت نہیں بنے گی بلکہ آخرت بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو رسول اللہ رسول کی اطاعت اختیار اس نے تو بہت بڑی کامیابی کو پا لیا, تو فوز عظیم وہ صرف دنیا کی حد تک تو نہیں ہے بلکہ وہ تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض, اور بے شک ہم نے تو پیش کی اپنی امانت آسمانوں پر زمین پر والجبال اور پہاڑوں پر, فابین یحملنہا, تو ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ امانت کیا تھی اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہے. کسی نے کہا خلافت عرضی کی امانت سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا, کسی نے کہا کہ جناب یہ قوت ارادہ یعنی جو اپنی آزاد مرضی سے ارادہ اور اختیار اس کی امانت, اور کسی نے کہا کہ یہ جو روح ربانی ہے یہ اصل میں تو روح تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, انسان کے پاس تو امانت ہے, تو ان کو سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا آسمانوں نے زمین نے اور پہاڑوں نے. واشفقنا منہا, اور وہ تو اس سے ڈر گئے, وحملہ الانسان, اور اسے انسان نے اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا, بے شک وہ بڑا ہی ظالم اور نادان, ظالم ہے اپنے عمل کے اعتبار سے بلکہ اعتقاد کے اعتبار سے, اور نادان ہے اپنے عمل میں, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوٹینشیلٹیز تو رکھی ہوئی ہیں لیکن جب وہ اس کا ان کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ظلم کا اور جہالت کا گویا کہ ارتکاب کرتا ہے. انسانوں کی اکثریت وہ ہے جنہوں نے اس بارے امانت کو اٹھانے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کیا, اور حق ادا نہ کر کے وہ ظلم کے اور نادانی کے مرتکب قرار پائے, اور جو جنہوں نے بارے یہ امانت جو ہے وہ ادا نہیں کیا ہے اٹھایا نہیں ہے صحیح طرح سے, انہیں کے لیے فرمایا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات, تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو, والمشرکین والمشرکات, اور مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو, ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات, اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے رحم فرمائے مومن مردوں پر مومنہ خواتین پر. یہ کون سے مومن مرد مومن جو اللہ کے اس بارے امانت کو اٹھانے کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بارے امانت کا پورا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر الحمدللہ یہ سورۃ الاحزاب مکمل ہوئی, اور اب وقفہ کر سکتے ہیں. اچھا چلیے, کہہ رہے ہیں کیونکہ کل مجھے کہا گیا تھا کہ ہمارے جو بھائی اعتکاف میں ہیں ان کی بھی شرکت اگر وہ چاہیں کہ ہماری اس نماز میں نفلی طور پر شریک کرنا ہو تو ان کے لیے وقفہ ذرا تاخیر سے کیا جائے, تو اس اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ نہیں وہاں پر نماز پوری ہو گئی ہے, تو اب انشاءاللہ ہم چار رکعتوں کا یہاں وقفہ کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ